الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ کے ہم بندوں پر کروڑوں احسانات ہیں، اللہ تعالی شأنہ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہم نہیں تھے اور ہم ہو گئے، اللہ نے ہمیں وجود دیا، آنکھیں اللہ نے دی، کان اللہ نے دیے، دماغ اللہ نے دیا، دل اللہ نے دیا، ایک کامل انسان بنایا، اور اتنا ہی نہیں، کامل انسان بنایا اور مؤمن بنایا، ایمان جیسی دولت عطا کی، اور پھر مؤمن بھی بنایا تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا، ہمارے لیے تو اگر اللہ تعالی شانہ ہمیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا مؤمن بنا دیتا تو بھی بہت بڑی بات تھی، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا مؤمن بنا دیتا تو بھی بہت بڑی بات تھی، کسی بھی نبی کی امت کا فرد بنا دیتا وہ بھی بہت بڑی سعادت ہوتی، لیکن اللہ تعالی شانہ نے ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرد بنایا، اس امت کا فرد بنایا جسے قرآن نے خیر امت کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں بہترین ہیں، تو ان کی برکت سے تم تمام امتوں میں بہترین ہو گئے، کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب، شاعر جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خیر البشر ہیں، انسانوں میں سب سے بہتر، خیر الرسل ہیں، رسولوں میں سب سے بہتر، خیر الانام ہیں، مخلوق میں سب سے بہتر، تو پھر آپ کی امت خیر امت کیوں نہ ہو؟ کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب؟ تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرد بنایا میرے بھائیو، اور امت کا فرد بنا کر ہمیں کیا کیا عطا کیا وہ شمار میں نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی برکت سے جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، جسے جو بھی سعادت ملی جتنی ملی وہیں سے ملی. صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وان الجنت حرمت علی الامم کلہم حتی تدخلها امتی، کہ جنت تمام نبیوں پر حرام ہے جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں، اور جنت کے دروازے تمام امتوں پر بند ہے جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو جائے. آنے کے اعتبار سے سب سے اخیر میں، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے ہم سب سے پہلے ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں وجود دیا، کامل انسان بنایا، مؤمن بنایا. مؤمن بھی بنایا تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا، جس امت کا فرد بننے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمنا کیا کرتے تھے. انبیاء تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا، دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے درخواست کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنا دے. ہم نے نہ کوئی دعا کی، ہم نے نہ اللہ سے کچھ مانگا، نہ ہم نے اللہ کے لیے کچھ کیا. بغیر کچھ کیے اللہ تعالی شانہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنایا. تو کامل انسان بنایا، آنکھیں صحیح سالم، کان صحیح سالم، زبان صحیح سالم، کوئی ڈسیبلٹی نہیں. کتنی بڑی اللہ کی نعمت، کوئی ڈسیبلٹی نہیں. اور ساتھ میں پھر فرد بنایا تو کامل امت کا فرد بنایا، خیر امت کا فرد بنایا. اور پھر ہماری جسمانی اور روحانی جتنی ضرورتیں تھیں، جسمانی نشو نما کے لیے اور جسمانی بقا کے لیے، اور روحانی نشو نما کے لیے اور روحانی ترقی کے لیے جتنی ضرورت تھی، جتنے وسائل کی، جتنے اسباب کی ضرورت تھی، ان سب کو مہیا کیا. اور ان ضرورتوں کو مہیا کرتے ہوئے اللہ تعالی شانہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا ہے یا پرایا ہے، یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، یہ فرما بردار ہے یا بد کردار ہے. ایک انسان کے لیے سانس لینے کے لیے آکسیجن سب سے زیادہ قیمتی اور اہم، اس کے بغیر انسان سوائی بھی نہیں ہو سکتا. اس کو اللہ تعالی شانہ نے اس طرح مہیا کیا کہ سب کے لیے برابری کے ساتھ تقسیم ہو رہا ہے، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی محنت کی ضرورت نہیں. جاگنے کی حالت میں، سونے کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، کھا رہا ہے تب بھی، پی رہا ہے تب بھی، مسجد میں ہے، بیت الخلاء میں ہے، بازار میں ہے، جہاں آکسیجن ہر جگہ مہیا. اگر مارکیٹ میں آکسیجن ملتا تو مالدار تو خرید لیتا، بیچارہ غریب کہاں جاتا. اللہ کا ایک نظام ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے اس کو عام کر دیتے ہیں. پانی کو دیکھو، عام ہر شخص کو پانی مل جاتا ہے. سونا چاندی کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، ایک شخص کے پاس ایک تولہ، ایک گرام بھی سونا پوری زندگی نہ آئے وہ زندگی گزر جائے گی، چاندی نہ آئے زندگی گزر جائے گی، ہیرا نہ ہو زندگی گزر جائے گی، موتی نہ ہو زندگی گزر جائے گی، اس کو اللہ نے کم پیدا کیا ہے؟ پانی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، عام عام کر دیا اسے، آکسیجن کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، عام کر دیا اسے، خوراک کے بغیر ایک انسان زندہ نہیں رہ سکتا، خوراک کو عام کیا. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو مرغی ملتی ہے، کسی کو سبزی، کسی کو دال، لیکن جسے سبزی ملتی ہے، جسے دال ملتی ہے، اسے اس دال اور سبزی میں اتنا ہی مزہ آتا ہے جتنا مرغی کھانے والے کو مرغی میں مزہ آتا ہے. ہم نے بھی بچپن میں غربت دیکھی ہے، 10-11 سال کی عمر تک انڈیا میں بہت چھوٹے سے دیہات میں رہتے تھے. ہمارے والد جو ہے وہ مسجد کی امامت بھی کراتے تھے اور کسان بھی تھے، دونوں کام کرتے تھے. خود ہمیں یاد ہے، ہم دیکھتے تھے ہمارے والد کو کہ مسجد کی امامت بھی کراتے تھے اور کھیت میں کام کرنے کے لیے بھی جاتے تھے. اور آپ میں سے یہ جو اولڈر جنریشن ہے، انہوں نے مجھ سے زیادہ دیہات کی زندگی کا تجربہ کیا ہے کہ غریب لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے، لیکن 10 سال کی عمر تک کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ بھی آ جاتی ہے. کبھی کسی وقت محرومی کا احساس نہیں ہوا. یہ تو ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اس لیے ہم غریبوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہمیں ہوتا ہے کہ اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی دنیا میں خوش ہے. ہم دال کھاتے تھے روزانہ، سبزی کھاتے تھے بارش کے موسم میں، مرغی نہیں ملتی تھی، گوشت نہیں ملتا تھا، کہاں سے کھاتے؟ بقرا عید کا انتظار کرنا پڑتا تھا گوشت کے لیے، بقرا عید کے موقع پر گوشت ملتا تھا. لیکن اللہ صبر اتنا دیتا تھا کہ پورا سال بھی جو ہے ایسا انتظار نہیں رہتا تھا کہ کب بقرا عید آئے کہ گوشت کھائے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سیٹسفیکشن جو ہے، سیٹسفیکشن، تسلی، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. آج جو ہے ہم نے ایک بہت بڑی غلطی یہ کی ہے کہ ہم اسباب اور اسباب راحت میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں، راحت اور اسباب راحت میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں. آج ہمارا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ راحت تبھی ملے گی جبکہ ہمارے پاس اسباب راحت ہوں، راحت کے اسباب کے بغیر راحت نہیں مل سکتی. ہمارے پاس راحت کے اسباب ہیں، فریج، فریزر ہے، تو جب تک پانی ٹھنڈا نہ ہو، فریج کا پانی نہ ہو، ہماری پیاس نہیں بجھتی، ٹیپ واٹر سے ہماری پیاس نہیں بجھتی. بوٹل میں پانی ہوتا ہے، گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں اور وہ گرم ہو جاتا ہے تو ہماری پیاس نہیں بجھتی. تو ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس فریج فریزر نہ ہو ان کی پیاس تو بجھتی ہی نہیں ہوگی. نہیں، ان کی پیاس اس گرم پانی ہی سے بجھ جاتی ہے. اور جتنے مزے سے ہم یہ فریج کا پانی پیتے ہیں، اس سے زیادہ مزے سے وہ اس پانی کو پیتا ہے. اصل میں ایک بات میرے بھائیو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ راحت الگ چیز ہے اور راحت کے اسباب الگ چیز ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ چاہتے ہیں تو اسباب کے ذریعے راحت دیتے ہیں، اور جب وہ چاہتے ہیں تو بغیر اسباب کی بھی راحت دے دیتے ہیں. راحت اسباب ہی سے آتے ہیں، یہ غلط. راحت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایئر کنڈیشن بھی ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، لیکن پھر بھی بے قراری اور بے چینی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے. میں سب سے پہلی مرتبہ یہاں آنے کے بعد انڈیا گیا کئی سالوں کے بعد، تو بمبئی بھی کراچی جیسا ہے، بہت بزی شہر. تو فٹ پاتھ پر ہم چل رہے تھے تو میں یہ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا کہ دوپہر کے 12 بجے 1 بجے ایسے فٹ پاتھ پر جہاں درجنوں افراد گزر رہے ہیں، ٹرافک جو ہے بہت زیادہ اور ہر وقت ہارن بجتے رہتے ہیں، وہ بالکل فٹ پاتھ کے کنارے دیوار کی طرف ایک شخص جو ہے وہ چادر تان کر آرام سے سویا ہوا ہے دوپہر کے وقت.
تو وہاں کھڑے کھڑے مجھے یہ بات ذہن میں آ گئی بزرگوں کی کہ راحت الگ چیز ہے، اسباب راحت الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو راحت دینے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں، اس کے پاس سبب راحت کا ایک بھی نہیں، لیکن راحت موجود. اور میں نے اس وقت یہ خیال کیا کہ انگلینڈ میں میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دعا کر دیجیے، کوئی تعویذ دے دیجیے، کچھ پڑھنے کو بتلا دیجیے، رات کو نیند نہیں آتی، رات کو نیند نہیں آتی. اور راحت کے اسباب سارے مہیا، بہترین بنگلو، بہترین گھر، بہترین گاڑی، فیکٹری کا مالک، لاکھوں کا مالک، ظاہری اعتبار سے ایسا کوئی سبب نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے اسے نیند نہیں آنی چاہیے، لیکن اسے راحت نہیں ہے. آج کل میرے بھائیو ہماری ساری تگو دو اسباب کے پیچھے ہے، راحت کے پیچھے نہیں ہے. اگر ہماری تگو دو راحت کے پیچھے ہوتی میرے بھائیو، راحت کے پیچھے، تو ہم راحت دینے والے کو منانے کی کوشش کرتے، راحت دینے والے کو مناتے، راحت دینے والا ہمارے ساتھ ہو جاتا تو جھونپڑے میں بھی راحت ملتی، بیماری میں بھی راحت ملتی، غربت میں بھی راحت ملتی، بھوک میں بھی راحت ملتی، ہر حال میں راحت ملتی. لیکن ہم اسباب راحت کے پیچھے پڑ گئے، اسباب راحت اکٹھے کر رہے ہیں لیکن سکون نہیں مل رہا ہے، سکون نہیں مل رہا، سیٹسفیکشن نہیں. ایسا ہر شخص کو محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، اچھا کھانا بھی ہے، اچھا پہننا بھی ہے، اچھا اڑنا بھی ہے، اچھا رہنا بھی ہے، لیکن دیر از سم تھنگ مسنگ ان مائی لائف، کچھ اور ہوتا. اس لیے کہ وہ جو اصل دل کی راحت ہے، دل کا سکون ہے، جسے ہم اطمینان کہتے ہیں، چین کہتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں نہیں. اور اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قلب کا اطمینان جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اور میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی لجاجت کے ساتھ التجا کر رہا ہوں، بہت لجاجت کے ساتھ، کہ ذہن میں یہ بات نہ آنے دیں کہ بس ان مولویوں کا ایک ہی کام ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، سکون ملتا ہے اللہ کی فرما برداری سے، یہ ایک ہی رٹ لگائے جاتے ہیں. تو میرے بھائیو ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ خود ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں بنانے والا جب یہ کہتا ہے کہ سکون میری یاد ہی سے ملے گا، تو ہم ہمارے ان بھائیوں کو، ہم ہماری ان بہنوں کو جو اس حقیقت سے غفلت میں ہے، انہیں بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سکون کی تلاش میں تم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرنے میں ہے، اللہ کے سامنے قیام کرنے میں ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے میں ہے، اللہ اللہ کرنے میں ہے. کسی کو ذکر کی طرف لانے سے اور کسی کو قرآن کی طرف لانے سے، کسی کو مسجد میں لانے سے علماء کو کوئی وظیفہ نہیں ملتا، علماء کو کوئی وظیفہ نہیں ملتا کہ اگر ایک شخص مسجد میں اور مزید آنا شروع ہو جائے تو ہر ہفتے تمہیں 5 پاؤنڈ ایکسٹرا دیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ ہم پر ترس کھاتے ہیں، ہم پر ترس کھاتے ہیں، ان کے دلوں میں ہماری ہمدردی ہے، ہمارے لیے محبت ہے، ہمدردی محبت، اس لیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور یہ ہمدردی اور امت کی خیر خواہی ان کو وراثت میں ملی ہے، اس لیے یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر مسلمان بھائی اور ہر انسانی بھائی، ہر مسلمان بھائی اور ہر انسانی بھائی دنیا کی فلاح و بہبودی بھی حاصل کر لے اور آخرت کی ہمیشہ کی سرخروئی بھی حاصل کر لے، بس وہ یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں. جو حقیقی معنی میں وارثین انبیاء علماء ہیں، اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، پیر ہیں، جو حقیقی معنی میں اللہ والے ہیں، وہ دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، لینے کا نہیں. وہ یہ جذبہ نہیں رکھتے کہ آپ آؤ ہمارے پاس اور کچھ تحفے تحائف لے کر آؤ، کچھ ہدایا لے کر آؤ، کچھ نذرانے لے کر آؤ، کچھ ہمیں کھلاؤ پلاؤ. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہمارے لیے کچھ مت لاؤ، کچھ مت لاؤ، آپ خالی ہاتھ لاؤ اور جو دولت اللہ نے ہمیں دی ہے علم کی وہ لے کر کے جاؤ. وہ تو یہ جذبہ رکھتے ہیں، ہم ان کے پاس تحفے تحائف لے کر جائیں لیکن وہ جو باتیں ہمیں بتلاتے ہیں اس پر عمل نہ کریں تو ان کو دکھ ہوتا ہے،
اور ہم خالی ہاتھ جائیں لیکن ان کی باتوں کو سن کر اس کے مطابق ہماری زندگیاں بنائیں تو خوش ہوتے ہیں، وہ راضی ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل چیز جو ہے وہ راحت ہے، راحت. اسباب اصل چیز نہیں ہے، اسباب اصل چیز نہیں ہے. اگر یہ حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اسباب اصل نہیں ہے، راحت اصل ہے، تو ہماری ساری تگ و دو جو دنیا کے پیچھے کر رہے ہیں وہ تگ و دو ہماری اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، اللہ کو اپنا بنانے کے لیے ہو جائے. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار ہو جاتا ہے، سر میں بہت درد ہے، آنکھوں میں بھی اب تو درد ہو رہا ہے، کانوں سے اچھی طرح سنائی نہیں دے رہا ہے، اور بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو ہر شخص یہ کہے گا کہ بھئی وجہ معلوم کرو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ تفصیل رہنے دو وجہ. اب ڈاکٹر کے پاس اگر جائیں اور ڈاکٹر یہ کہے کہ دیکھو ان کو تو سر میں بہت درد ہے، ان کو آنکھوں سے اچھی طرح نظر بھی نہیں آ رہا ہے، ان کو تو کانوں میں، تو ہم کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر آپ کے پاس تو اس لیے لائے ہیں کہ آپ یہ بتلائیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے. دکان اچھی طرح نہیں چل رہی ہے، جتنا انکم ہونا چاہیے انکم نہیں ہے، ٹیکنگ جتنا ہونا چاہیے نہیں ہے، تو اسباب معلوم کرنے کی کوشش کریں، ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. پہلے ہر مہینے 10,000 pounds کا انکم ہوتا تھا دکان سے، اور اب 8,000 ہو گئے، ساتھ کیا وجہ کیا ہے، باہر کیا چینج آئے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، کیوں. سبب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جہاں کہیں پرابلم آئے گا کیوں. بیٹا نافرمانی کرتا ہے تو فوراً آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا، میاں بیوی بات کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا، ہمارا اتنا فرما بردار بیٹا تھا، کیا ہو گیا، اچانک کیا وجہ ہو گئی، وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صرف ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہم وجہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کہ دنیا میں امت مسلمہ کا جو ٹرموئل ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کے بارے میں صرف تبصرے، یمن میں یہ ہو رہا ہے، سیریا میں یہ ہو رہا ہے، آج تو سنا ہے کہ ایسا ہو گیا، پاکستان میں انقلاب آ گیا ہے، فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا، کیوں، کیا کیا وجہ ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا. کیوں اس سلسلے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الاسلام يعلو ولا يعلى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام تو غالب رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں. حدیث کہتی ہے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں. پھر بھی کوئی یہ سوال نہیں پوچھتا کہ کیوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے. یا تو ہم کیوں اس وجہ سے نہیں پوچھتے کہ ہم خود جاننا ہی نہیں چاہتے کہ کیوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اگر کیوں کا جواب مل جائے تو پھر ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں نفس کی خلاف ورزی کرنی پڑے گی، ہمیں وہ بہت سارے کام کرنے پڑیں گے جو ہم کرنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم کیوں کا سوال پوچھتے ہی نہیں. یہی اس وجہ سے کہ شیطان اور نفس نے ہمارے عقلوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے اور ہم یہ کیوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. سکون امت مسلمہ کا چھن چکا ہے. اور میرے بھائیو، جو حالات یمن کے ہیں، جو حالات سیریا کے ہیں، جو حالات پاکستان کے ہیں، جو حالات افغانستان کے ہیں، یہ ممالک بھی دنیا ہی کا ایک حصہ ہے، دنیا ہی کا ایک حصہ. انگلینڈ بھی دنیا ہی کا ایک حصہ ہے. جو اللہ وہاں ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے، وہ خدا یہاں بھی ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ مثال بیان کرتے ہیں ایک بستی کی، اور بستی کیسی تھی؟ کانت آمنة مطمئنة، امن کی حالت میں تھی، اطمینان بخش، امن والی، اطمینان والی، اور برکت اتنی تھی کہ یأتيها رزقها رغدا من كل مكان، خوشگوار روزی ان کے پاس چاروں طرف سے آتی تھی. پھر حالت میں تبدیلی کیوں آئی؟ یہ کیوں کا جواب، فکفرت بأنعم اللہ، اس بستی والوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی. کھاتے رہے اللہ کے انعامات، پہنتے رہے اللہ کے انعامات، استعمال کرتے رہے اللہ کے انعامات، لیکن فرما برداری کرتے رہے شیطان کی، فرما برداری کرتے رہے اپنے نفس کی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی. تو ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور پھر فأذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے رزق میں تنگی پیدا کر دی اور وہ فقر میں مبتلا ہو گئے، بھوک کے شکار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے امن اور اطمینان کو ختم کر دیا، اور ہر وقت خوف 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 خوف. ہمارے ایک بہت چاہنے والے ہیں، پاکستان سے آتے ہیں یہاں ملنے کے لیے اپنے بیٹے کو. جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو تو بہت دکھ ہو رہا ہوگا کہ بیٹے سے اب الگ ہو کر کے جا رہے ہیں. ظاہر ہے باپ کو دکھ ہوتا ہے. کچھ سالوں پہلے کی بات تھی جب کراچی کی حالت بہت خراب تھی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب، اس بیٹے کو تو میں سال میں ایک دفعہ ملنے کے لیے آتا ہوں، اور میرے بیٹے جو میرے ساتھ وہاں رہتے ان کو روزانہ دیکھتا ہوں، لیکن جب وہ صبح اٹھ کر کام کے لیے جاتے ہیں تو اس کے دیکھنے کے جتنے چانسز ہوتے ہیں اتنے ان کو دیکھنے کے چانسز نہیں ہوتے. یہ خوف والی زندگی، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، بیٹا بھی باہر گیا ہے واپس آئے گا یا نہیں، زندہ آئے گا مر جائے گا کوئی ہو جائے گا، یہ خوف. سارے اسباب ہوتے ہیں لیکن خوف، بے چینی، بے سکونی. تو میرے بھائیو یہ کیوں جو ہے وہ یہی ہے. میں آپ کو یہ قصہ سناؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو بائزنٹائن امپائر تھا اس کا بہت بڑا سپہ سالار گرفتار ہو کر گیا گیا بہت بڑا سپہ سالار ہرمزان، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا تھا، بہت ذہین کمانڈر ان چیف. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اسے کھڑا کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہرمزان بولو کیا خیال ہے تمہارا اب؟ تو اس نے بڑی پتے کی بات بتلائی، اسے میں اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ امیر المؤمنین، جب ہم اور تم زمانے جاہلیت میں تھے اور ہماری اور تمہاری جنگ ہوتی تھی رومنز کی، عربوں کے ساتھ جنگ ہوتی تھی یا جنگ کے امکانات ہوتے تھے، تو سب کو پتا تھا کہ غالب کون ہوگا مغلوب کون ہوگا. ہم غالب آ جاتے تھے تم پر، تم مغلوب ہو جاتے تھے زمانے جاہلیت میں. اس کے بعد اللہ نے نبی کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی سے تم لوگ وابستہ ہوئے، ہم وابستہ نہیں ہوئے، اس کے بعد جنگیں ہوئی. تو ہرمزان نے کہا کہ فرق تو کوئی بھی نہیں ہے، پہلے بھی تم ان پڑھ عرب تھے، اب بھی ان پڑھ عرب ہو، دنیاوی اعتبار سے ان پڑھ، امی اسی لیے ان کو کہا جاتا تھا امیون، ان پڑھ لوگ، الٹریٹ. پہلے بھی تم لوگ بیکورڈ تھے، ابھی بھی بیکورڈ ہے دنیاوی اعتبار سے، صحابہ کوئی بڑے بڑے مینشنز وغیرہ میں نہیں رہتے تھے تو ان کو لوگ سمجھتے تھے کہ بیکورڈ ہے، حالانکہ دین کی برکت سے وہ بہت ایڈوانس ہو گئے تھے. اور جو اسباب تمہارے پاس چند سالوں پہلے تھے اسلام قبول کرنے سے پھر آج بھی وہی ہے، ہم سپر پاور ہیں آج بھی، ہمارے پاس جو اسلحہ کی طاقت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، افراد کی قوت بھی ہمارے پاس زیادہ ہے تمہارے پاس کم ہے، حالت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے اسباب کے اعتبار سے. لیکن عجیب بات ہے کہ پہلے ہم تم پر غالب آتے تھے، اب تم ہم پر غالب آ رہے ہیں. تو ہرمزان نے کہا کہ میں نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نہ تم مسلمان تھے نہ ہم مسلمان، اس لیے خدا نیوٹرل تھا، خدا نہ تمہارے ساتھ تھا نہ ہمارے ساتھ، غیر جانبدار تھا. جب غیر جانبدار تھا اور ہماری جنگیں ہوتی تھی تو وہ اسباب کی بنیاد پر ہوتی تھی، تو جس کے پاس زیادہ اسباب ہوتے تھے وہ غالب آ جاتا تھا. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب خدا نیوٹرل نہیں رہا ہے، وہ جانبدار ہو گیا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہو گیا ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اسباب تو ہمارے پاس زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی تم لوگ غالب آ جاتے ہیں.
یہ جو وابستگی میرے بھائیو اگر ہو جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو شکوا کرتا ہے، شکوا کرتا ہے کہ یمن کا مسئلہ، پاکستان کا مسئلہ، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، مسلم امت کا مسئلہ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ وفاداری کرے گا تو اللہ تیرا، اور جب اللہ تیرا تو تقدیر تیری، یہ جہاں تو جہاں کیا چیز ہے، یہ لوح و قلم تقدیر تیری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر قسم کھا لیتے کہ بخدا ایسا ہو کر رہے گا، تو اللہ کر کے دکھاتے ہیں، اللہ کر کے دکھاتے ہیں. ایک قصہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. انس ابن نضر، یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ہیں، تو ان کی پھوپھی ربیہ بنت نضر، ان کی کسی عورت سے لڑائی ہو گئی. اب لڑائی ہو گئی تو دھکا دھکی مکہ مکی میں وہ دوسری عورت کا دانت ایک ٹوٹ گیا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لے کر آ گئے کہ انہوں نے ہمارا دانت گرایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیہ بنت نضر کو بلایا کورٹ میں، آپ قاضی تھے، اور پورا کیس سن کر، کیس کی سماعت کر کے فیصلہ کیا کہ دانت کے بدلے میں دانت، ربیہ کا دانت بھی نکال دیا جائے گا. انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیہ کے بھائی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا، مسئلہ پھوپھی کا چل رہا ہے، حضرت انس وہاں موجود ہیں، لیکن ابھی چچا پہنچے نہیں تھے. چچا کو پتا چلا کہ میری بہن نے تو کسی کا دانت توڑ دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیس چلا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ دانت نکال دیا جائے گا. تو بھائی کو ایک فکر ہوتی ہے، وہ دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ربیہ کا دانت. کہا کہ ہاں توڑ دیا جائے گا. ان سے کہا کہ بھائی معاف کر دو، لیکن یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو کہا کہ کچھ لے لو اور راضی ہو جاؤ، صلح کر لو، لیکن نا یہ غصے میں ہے، یہ لوگ ہوتا ہے ایسا. تو ان کی زبان سے، انس ابن النضر کی زبان سے یہ نکل گیا کہ واللہ لا تکسرو سن الربیعی، اللہ کی قسم میری بہن ربیعی کا دانت نہیں نکالا جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھو کتنا تحمل، غصے نہیں ہو گئے، ناراض نہیں ہو گئے کہ اللہ کا حکم اور تم ایسا کہہ رہے ہو. کہا کہ یا انس کتاب اللہ القصاص، اے انس میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ برابری ضروری ہے، ادھر دانت توڑا تو ادھر بھی نکالا جائے گا دانت. خاموش ہو گئے حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کی کتاب کی جب بات آ گئی، قرآن کی بات آ گئی، حدیث کی بات آ گئی، خاموش. اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے انس، بس خاموش ہو گئے کہ وہ جو دوسری پارٹی تھی انہوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. تھوڑی دیر پہلے انہیں سمجھایا جا رہا تھا لیکن وہ منع کر رہے تھے، اب از خود بغیر سمجھائے آ کر کہنے لگے کہ ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بعض خصوصی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر کچھ کہہ دیتے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا ہوگا، تو اللہ ایسا کر کے دکھاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو اللہ سے تعلق جوڑو، اپنے انفرادی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی، اپنے اجتماعی مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے بھی. اس لیے کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے سے اللہ ہمارا ہو جاتا ہے، اللہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ کی ہمیں معیت ملتی ہے، اللہ کی ہمیں تائید ملتی ہے، اللہ کا ہمیں تعاون ملتا ہے. یوں بھی اللہ بڑا کریم ہے، دیکھو نافرمانی کے باوجود بھی ہمیں کتنی نعمتیں دیتا ہے. آج دیکھو سب کے چہروں پہ خوشی ہے. کیوں خوشی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے. اللہ اگر خوشی نہ دینا چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے مولانا احمد صاحب, ہمارے یوسف بھائی, دونوں کو شکیل بھائی سے تعلق کی خاطر ہے, ڈاکٹر صاحب سے بھی بہت تعلق, یعنی دونوں طرف کے لوگوں سے ان دونوں کو تعلق. مولانا احمد کو بھی بہت تعلق ہے, ہمارے یوسف بھائی کو بھی بہت تعلق ہے دونوں کو, لیکن آج اس خوشی میں وہ شریک نہیں ہو سکے, اس لیے کہ اللہ نے نہیں چاہا. اس وقت وہ دونوں بیمار ہیں, بیمار ہیں. ابھی میں مولانا احمد صاحب کو یہاں آنے سے پہلے دیکھ کر کے آیا تو بالکل ان کے چہرے پہ افسردگی, اس لیے کہ الٹیاں ہو رہی ہیں, بخار کی کیفیت ہے. اب ان کے سامنے شادی کا ذکر بھی کرو, کھانے پینے کا ذکر بھی کرو تو الٹی ہو جاوے. ہم نے بڑے مزے سے کھانا کھایا ان کے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں, خوشی ہم خرید نہیں سکتے, خوشی جہاں سے چاہے لے نہیں سکتے, جب چاہے خوش ہو جائیں نہیں ہو سکتا. خوشی اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے خوشی. آج یہ خوش ہیں, یہ خوش ہیں, یہ خوش ہیں, یہ خوشی اللہ دے رہا ہے اور مفت میں بغیر استحقاق کے دے رہا ہے, اسے اپنا حق مت سمجھو. اللہ چاہے تو یہ خوشیاں ملیا میٹ ابھی سیکنڈوں میں ہو سکتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. ایسی بہت شادیاں ہوتی ہیں کہ جن میں رشتے دار کوئی ڈپریشن کا شکار ہے, وہ خوش ہونا چاہتا ہے لیکن نہیں ہو سکتا, خوش رہنا چاہتا ہے نہیں رہ سکتا. یہ خوشیاں میرے بھائی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. اسی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی شادی میں آئے ہیں ان کو پتا بھی نہیں کہ شادی کیا چیز ہوتی ہے, لیکن ان کو بھی دیکھو کتنے خوش ہیں, ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے خوشی. اور گھروں میں جو لوگ ابھی یہ بیان سن رہے ہوں گے, جن کا ان دونوں خاندانوں سے کوئی تعلق نہیں, جو ان دونوں خاندانوں کو پہچانتے بھی نہیں, لیکن یہ شادی کا ذکر آیا تو وہ بھی گھر میں خوش ہو رہے ہوں گے. ڈائریکٹ اللہ ہمیں خوشیاں دیتا ہے. تو جب میرے بھائیوں ہماری نافرمانیوں, ہماری نالائکیوں کے باوجود اللہ ہمیں اتنی راحتیں اور اتنی خوشیاں دیتا ہے, تو سوچو کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو کتنی خوشیاں ملے گی. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا, ہمیں سجدے میں سر رکھنے کو دل نہیں کرتا, اور ان کا سجدے میں سر رکھنے کے بعد اٹھانے کو دل نہیں کرتا تھا. سجدے میں سر رکھنے کے بعد اٹھانے کو دل نہیں کرتا. بھائی کیوں نہیں دل کرتا؟ تو وہ کہتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جب میں سجدے میں جاتا ہوں کہ میں نے اپنا سر اللہ کی گود میں رکھ دیا ہے اور اللہ مجھے پیار کر رہے ہیں, ایسا میں فیل کرتا ہوں. یہ فیلنگ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے. اس لیے میرے بھائیو, میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے, سب سے پہلے میں اپنی ذات سے مخاطب ہوں, ہم سب ایک ہی کشتی میں ہیں, ہم سب اسی دنیا میں رہتے ہیں, مٹیریلسٹک دنیا میں, اور چاروں طرف سے گلیٹرز ہیں جو ہمیں اپنی طرف ہمارا دل بہلا رہے ہیں. دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل, دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل, یہ تو خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. اصل تو خزاں ہے لیکن نظر ایسا آ رہا ہے کہ بہت خوبصورت. نہیں, اصل ہمارے لیے آخرت ہے میری بھائیو, اصل آخرت ہے. یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی کی خاطر اپنی آخرت کو ہمیں قربان نہیں کرنا چاہیے. آخرت میں اللہ نے ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہے, اور جو یہ قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ تعالی شان دنیا میں بھی. میں کل ہمارے طالب علموں سے کہا, میں نے کہا کہ یہ جب ایروپلین, بڑے بڑے ہوائی جہاز, اس میں کتنے انجن ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ چار انجن ہوتے ہیں اس میں. میں نے کہا چار انجن ہوتے ہیں, اور یہ ہوائی جہاز جب اڑتا ہے تو پائلٹ چاروں انجنوں کو چالو کرتا ہے, چاروں انجن. اور یہ ہوائی جہاز جب اڑتا ہے اور اس کی پرواز بالکل اوپر چلی جاتی ہے, وہ ہوائی جہاز اوپر چلا جاتا ہے پرواز کے بعد, تو اس کے بعد وہ دو انجن کو آف کر دیتا ہے, صرف دو انجن رہ جاتے ہیں. تو جب شروع ہوتا ہے تو شروع میں چار انجن چاہیے, اوپر جانے کے بعد دو انجن. اور نمبر دو, شروع میں جتنا پیٹرول یہ کھینچتا ہے فیول, اتنا پھر اوپر کی پرواز میں نہیں کھینچتا. تو میں نے ان سے کہا کہ دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے, آپ جب دین کی اڑان کا فیصلہ کریں گے تو شروع شروع میں چار انجن کی ضرورت پڑے گی, ذرا کڑوا لگے گا, مشکل لگے گا, فیول بھی زیادہ چاہیے اس کے لیے کہ اب مسجد میں جانا پڑے گا. لیکن میں نے کہا ایک مرتبہ یہ پرواز اوپر چلی جاتی ہے, اس کے بعد پھر ان سارے انجنوں کی ضرورت نہیں, بہت کمفرٹیبل یہ چلتا رہتا ہے بڑے مزے سے. فیول بھی کم جائے گا, پھر محنت بھی کم جائے گی, اور کام جو ہے اس سے زیادہ ہوگا, اس لیے کہ شروع میں اس کی جتنی سپیڈ ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ سپیڈ اوپر ہوتی ہے.
تو کام بھی زیادہ کرے گا، تیزی سے جائے گا، اپنی رفتار بھی بڑھ جائے گی، لیکن محنت کم. تو ابھی جو ہے پاؤ پارا پڑھنے میں جو فیول جائے گا وہ بعد میں پانچ پارے پڑھنے میں نہیں جائے گا. لیکن ذرا یہ چھوڑا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ ڈاکٹر حضرات ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ واک کرو واک، تو شروع شروع میں شوق ہو جاتا ہے، جب ہارٹ کی ٹربل ہوتی ہے تو شروع میں تو ڈر لگتا ہے موت، تو سب شروع کر دیتے. پہلے دن بہت مشکل، دوسرے دن بھی بہت مشکل، تیسرے دن بھی بہت مشکل، 15 منٹ بہت مشکل لگتی ہے، پھر دھیرے 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 پون گھنٹہ ایک گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ واک کر رہے ہیں، بلکہ اس میں انجوائمنٹ آتا ہے. اور جس دن واک نہیں کرتے، جو ریگولر واک کرنے والے لوگ ہیں، تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کچھ مسنگ ہے ہماری لائف میں. بس یہ نمازیں بھی اسی طرح ہے میرے بھائی، تلاوت بھی اسی طرح ہے، ذکر بھی اسی طرح ہے. تو آج سے بس یہ فیصلہ کر لو کہ پورے دین پر آنا ہے، اور پورے دین پر آنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ اوور نائٹ پورے دین پر آ جائے، لیکن یہ نہیں تو کچھ نہ کچھ شروع کر دو. اور یہ جو پیٹرول ہے سب سے بڑا، وہ ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. اور اللہ کا ذکر چونکہ پیٹرول ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اس نے پیٹرول کو مشکل نہیں بنایا. میں نے کہا نا کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اسے اللہ بہت آسان کرتے ہیں. اب دین پر آنے کے لیے جو پیٹرول ہے وہ ذکر ہے. اب ذکر کے لیے اگر اللہ ایسا کہہ دیتے کہ پہلے وضو کرو، پھر مسجد میں آؤ، قبلے کی طرف منہ کرو، تو یہ تو پہلے ہی سے بیمار ہے، یہ آتا کیسے؟ اس لیے ذکر کے لیے کہا کہ لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، کھڑے کھڑے بھی کر سکتے ہیں، چلتے چلتے بھی کر سکتے ہیں، وضو ہو تب بھی کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، قبلے کی طرف رخ ہو تب بھی کر سکتے ہیں، قبلے کی طرف پشت ہو تب بھی کر سکتے ہیں، کام کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، پکاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، جنابت کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، کپڑے ناپاک ہو تب بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ میرا بندہ کسی بھی حالت میں ہوگا، اس کا جب ارادہ ہوگا کہ اب دین کی گاڑی کو چلانا ہے، تو وہ پیٹرول تلاش کرے گا، اور پیٹرول کو میں مشکل کر دوں گا تو میرا بندہ دین کی طرف کیسے آئے گا؟ تو جب وہ پیٹرول تلاش کرے گا تو کسی بھی حالت میں ہو اسے پیٹرول مہیا ہو جانا چاہیے. اب یہ ذکر شروع کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. یہ ذکر کرے گا میرے بھائیو، اندر جو ہے سٹامینا بنے گا، اندر ایک اسپرچل سٹامینا، طاقت بنے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر دین پر آئے گا. اس لیے ذکر اللہ شروع کرو، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرو، روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھو، 100 مرتبہ استغفار پڑھو، 100 مرتبہ درود پاک پڑھو، اور چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرو. یا اللہ، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یا اللہ. کچھ کرنے سے پہلے اللہ سے کرو گے، یا اللہ اس کام کو آسان فرما دے، اس کام میں کامیابی عطا فرما دے. اللہ سے بات کرنا سیکھو، اور اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمتوں کو سوچو کہ میرے گناہوں کے باوجود بھی میرے اللہ کا معاملہ میرے ساتھ کیسا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے دعا میں کہ اے اللہ، تو میرے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو ویسا ہی ہے، میری نافرمانیوں کے باوجود تو مجھے سب کچھ دیتا ہے. میں شفا مانگتا ہوں تو شفا دے دیتا ہے، میں روزی مانگتا ہوں روزی دے دیتا ہے، میری ساری تو چاہتیں پوری کرتا ہے. تو میرے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، یہ اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. میرے بھائیو، اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق بنا دے، اس کے لیے کوششیں بھی کرو. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت تھوڑے کو بہت زیادہ بنا کر کے وہ ولایت کے مقام پر پہنچائے گا. اور ہر شخص یہ نیت کرے کہ مجھے اللہ کا ولی بننا ہے. دنیاوی معاملات میں بڑے بڑے امبیشن، اور دینی معاملات میں چھوٹے. میں واللہ قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ایسا کوئی شخص بیٹھا نہیں ہے جو اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس روئے زمین پر بسنے والا کوئی مسلمان نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. بس اتنا کرے کہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد شریعت پہ عمل کرے. تو ایمان تو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اب ہمیں ایک ہی چیز چاہیے کہ شریعت پر عمل کرے. اچھی اچھی کتابوں کو پڑھو، اچھے اچھے بیانات کو سنو، اس میں جو بات سمجھ میں آئے اس پہ عمل کرو. اب آسان آسان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ شانہ بہت برکت دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو برکتیں عطا فرمائے، جو باتیں عرض کی گئی ہیں اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ شانہ اس نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرمائے، آپس میں دلہا دلہن کو بہت محبت عطا فرمائے، اور اس نکاح کو دینی خدمت کا ذریعہ بنائے. دونوں ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارے یہاں کے فاضل ہیں، وہ بھی ہمارے یہاں کی فاضلہ ہیں، عالم عالمہ. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپس میں خوشیوں والی زندگی دے، راحتوں والی زندگی دے، ان دونوں کا نصیب اچھا کرے، اور ان دونوں کو دنیاوی خوشیاں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بہت لوگوں کو قلبی راحت، قلبی سکون عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت میں جانے والے بنائیں. اور اللہ تعالیٰ شانہ یہ خاندان ہی میں نکاح ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دونوں طرف میں جو محبتیں ہیں اس کو بڑھے اور بڑھنے کا ذریعہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو جس طرح یہاں آج جمع کیا ہے، بار بار دین کی خاطر دنیا میں جمع فرمائے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت میں جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم وفي خير وأخرج منكم الطيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما عتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات، وكما ألفت بين الطيبين والطيبات. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، ہم تیرے دین پہ چلنے کا ارادہ کر چکے ہیں. الہ العالمین، ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں. اے ارحم الراحمین، تو ہمارے لیے
لیے آسانی پیدا فرما، ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، ہمارے لیے آسانی پیدا فرما. الہ العالمین ہم تجھے چاہتے ہیں، الہ العالمین ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن الہ العالمین سال ہر سال کی شیطان اور نفس کی اطاعت کی وجہ سے اے ارحم الراحمین ہم سست ہو گئے ہیں. الہ العالمین ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے دین پر چلنا، اے ارحم الراحمین تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. الہ العالمین ہمارے لیے اسباب مہیا کر دے، اے ارحم الراحمین تو سب کچھ کر سکتا ہے. الہ العالمین ہمیں دین پر چلا دے، الہ العالمین تجھے یاد کرنے والا بنا دے، الہ العالمین تجھے راضی رکھنے والا بنا دے، الہ العالمین تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے دور رہنے والا بنا دے. شیطان اور نفس ہمارے ازلی ابدی دشمن ہیں، الہ العالمین ان سے ہماری حفاظت فرما، ان سے ہماری حفاظت فرما، ان سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں برے ساتھیوں سے بچا لے، اچھے ساتھی نصیب فرما، بری صحبت سے بچا لے، اچھی صحبت نصیب فرما. الہ العالمین بری گھڑیوں سے بچا لے، اچھی برکتوں والی گھڑیاں نصیب فرما. الہ العالمین برے ماحول سے بچا لے، اچھا ماحول نصیب فرما. الہ العالمین شقاوت سے بچا لے، سعادت نصیب فرما. جہالت سے بچا لے، علم نصیب فرما. الہ العالمین بیماریوں سے بچا لے، صحتیں عطا فرما. الہ العالمین ذلت کے اسباب سے بچا لے، عزتیں عطا فرما. اے ارحم الراحمین تیرے دربار سے دوری سے بچا لے، تیرے دربار کا قرب نصیب فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو برائیوں سے پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو اچھائیوں سے آراستہ فرما دے. الہ العالمین آج جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین آج کے اس نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرما، خوب خیر و برکت پیدا فرما، خوب خیر و برکت پیدا فرما. الہ العالمین دلہا دلہن کو آپس میں خوب محبت عطا فرما، مودت عطا فرما، الفت نصیب فرما، انس نصیب فرما، اتفاق اتحاد والی زندگی نصیب فرما، برکتوں والی خیرات والی زندگی نصیب فرما، خدمت دین والی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین اس نکاح کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا، دین میں ترقی کا ذریعہ بنا، خدمت دین میں ترقی کا ذریعہ بنا. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ان دونوں کو بدناظرین کی نظر سے بچا لے، شریروں کے شر سے بچا لے، مفسدین کے فساد سے بچا لے، حاسدین کے حسد سے بچا لے. الہ العالمین اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں محبت کے قوی ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے جو جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان سے ان دونوں کو متصف فرما دے، ان دونوں کے علوم میں برکت پیدا فرما، ان دونوں کی دینی خدمت کے جذبے میں برکت پیدا فرما. اے ارحم الراحمین ان دونوں کی صلاحیتوں میں، صالحیتوں میں اور قابلیتوں میں، قبولیتوں میں برکتیں پیدا فرما. اے ارحم الراحمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دلہا دلہن کے لیے جو جو دعائیں فرمائی تھی وہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. اے ارحم الراحمین انہیں بھی، ان کی ہونے والی اولاد کو بھی، ہم سب کے لیے، دونوں خاندانوں کے لیے الہ العالمین آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، انہیں بھی، ان کی اولاد کو بھی. اور الہ العالمین جتنے ماں باپ ہیں پوری دنیا میں، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کو، ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ارحم الراحمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. الہ العالمین اچھے حکمران نصیب فرما، الہ العالمین اچھے حکمران نصیب فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما، الہ العالمین وہاں کی اس وقت کی صورت حال میں الہ العالمین برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما. الہ العالمین اچھے حکمران نصیب فرما، الہ العالمین لوگوں کی بھی رہنمائی فرما. اے ارحم الراحمین لوگوں کی بھی رہنمائی فرما، دین سے سب کو تعلق نصیب فرما. الہ العالمین پورے عالم میں امن کو عام فرما، سلامتی کو عام فرما، رحمتوں کو عام فرما، برکتوں کو عام فرما. اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ولایت والا، مقام صدیقیت والا حسن خاتمہ نصیب فرما، بری موت سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین جو حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں انہیں بے انتہا قبول فرما، ہم سب کو وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرما. اور اے ارحم الراحمین ہم سب کو وہاں کی موت بھی نصیب فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا